نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. سجدہ تلاوت، قرآن مجید میں جہاں آیات تلاوت آتی ہیں وہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے. اس میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ قرآن مجید میں کتنی جگہ پر سجدہ مشروع ہے. چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک قرآن میں کل 11 سجدے ہیں. وہ مفصلات یعنی سورہ نجم، سورہ انشقاق اور سورہ علق کے سجدوں کے قائل نہیں ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مفصلات میں سجدے مکی دور میں ہوتے تھے، اس وقت مشروع تھے، بعد میں منسوخ ہو گئے. ابن عباس کی ایک حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں جو ابو داؤد شریف میں آئی ہے، مگر اس میں مطر الوراق ہیں جو کثیر الخطا ہیں، یعنی بہت غلطیاں کرتے ہیں راوی، یعنی مضبوط نہیں ہے. اور ابو قدامہ الحارث ابن عبید اللہ جو ہے یہ بھی ضعیف راوی ہیں، اس وجہ سے اس حدیث پہ دیگر ائمہ کا عمل نہیں. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک 14 سجدے ہیں. البتہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ امام ابو حنیفہ سورہ صاد میں سجدہ مانتے ہیں اور سورہ حج میں جو 2 سجدے ہیں ان میں سے ایک مانتے ہیں، دوسرے کو نہیں. امام شافعی سورہ حج میں دونوں سجدوں کو مانتے ہیں اور سورہ صاد والے سجدے کو نہیں مانتے. تو بہرحال دونوں میں یہ اتفاق ہے کہ 14 سجدے ہیں قرآن میں. امام احمد رحمہ اللہ سورہ حج کے جو دونوں سجدے ہیں ان دونوں کو مانتے ہیں اور باقی تمام سجود کو بھی مانتے ہیں اسی طرح، تو ان کے ہاں 15 سجدے ہیں. دوسرا اختلاف یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، یعنی امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کے نزدیک، یہ سجدہ کرنا سنت ہے. اور امام طحاوی جو حنفی بڑے امام ہیں ان کے نزدیک بھی یہی راجح بات ہے کہ یہ سجدہ تلاوت کا سنت ہے، مسنون ہے. جبکہ احناف کے نزدیک، حنفی فقہ میں، یہ سجدے واجب ہیں. صحابہ میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے یہ تھی کہ قرآن کے سب سجدے جو ہیں یکساں نہیں ہیں، بعض واجب ہیں، بعض سنت ہیں. واجب کے لیے انہوں نے عزائم کی اصطلاح استعمال کی، یعنی کہ عزائم السجود. حضرت علی سے 2 روایتیں ہیں جن میں ایک کے اندر 4 سجدوں کے بارے میں اور دوسرے میں مزید 2 سجدوں کے بارے میں مروی ہے کہ وہ عزائم السجود ہیں، یعنی یہ واجب ہیں. اور باقی 8 جو ہے وہ حضرت علی کے نزدیک سنت ہیں. ائمہ ثلاثہ کی 2 دلیلیں ہیں، ایک حضرت زید بن ثابت کی حدیث، دوسری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر. حضرت زید بن ثابت کی حدیث ترمذی شریف میں آئی ہے اور فرماتے ہیں کہ قرأت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النجم فلم یسجد فیہا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کی جس میں سجدہ آتا ہے، آیت سجدہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں فرمایا. احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس سے تو خالی سجود علی الفور کی نفی ہوئی، یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سجدہ نہیں کیا، اور یہ کسی کے نزدیک بھی واجب نہیں ہے کہ سجدہ اسی وقت کیا جائے. یہ بہت ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سجدہ کیا ہو. دوسری دلیل ائمہ ثلاثہ کی، یعنی 3 دوسرے اماموں کی، یہ ہے جو حضرت عمر فاروق کے واقعے سے ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ان کی دوسری دلیل ہے، کہ ایک مرتبہ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، خطبے میں سورہ نحل کی آیت جو سجدے والی آیت ہے وہ پڑھی، پھر ممبر سے اتر کر سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، پھر آپ ممبر پر جا کر خطبہ دینے لگے. اگلے ہفتے یہی آیت خطبے میں دوبارہ تلاوت فرمائی، لوگ سجدے کی تیاری کرنے لگے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں، ہم پر یہ سجدے لازم نہیں کیے گئے، ہم چاہیں تو کریں اور چاہیں تو نہ کریں، اور خطبہ آگے جاری رکھا. تو ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ اس پر کسی نے نکیر نہیں کی، بس یہ اجماع سکوتی ہو گیا، یعنی اس کو ہم ٹیسٹ اپروول کہہ سکتے ہیں، سائلنٹ اجماع، سائلنٹ کنسنسس ہو گیا صحابہ کا، کہ تمام لوگوں نے اس کو قبول کر لیا، تو گویا یہ وجوب کی نفی ہو گئی. اس کا جواب حناف یہ دیتے ہیں کہ یہ حضرت عمر فاروق کا اپنا اجتہاد، ان کی اپنی رائے تھی کہ وہ ان کو سنت سمجھتے تھے. اس کے بارے میں حضرت علی اور عبداللہ ابن عباس وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ کچھ سجدے واجب اور کچھ سنت ہیں. اور اسی طریقے سے بلکہ عمدۃ القاری میں تو یوں ہے کہ امام مالک نے فرمایا کہ یہ حضرت عمر کی ایسی رائے ہے جس کو صحابہ میں سے کسی نے اختیار نہیں کیا. اور پھر دوسری طرف جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ تلاوت پر مواظبت ثابت ہو گئی، یعنی آپ بہت کثرت سے سجدہ تلاوت فرمایا کرتے تھے جب بھی موقع آتا، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل موجود ہے. اور باقی صحابہ کی خاموشی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے احتراماً حضرت عمر کی ذرائع سے اتفاق کیا اور اس پر عمل کیا. اب اگر اس واقعے کے بعد صحابہ کرام اپنی رائے چھوڑ دیتے اور حضرت عمر کی رائے لے لیتے تو پھر تو یہ اجماع سکوتی بنتا، لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنی رائے پر رہے، اس سے ثابت ہوا کہ یہ اجماع نہیں ہوا بلکہ وہ اس وقت ادباً خاموش رہے. واللہ اعلم بالصواب. احناف کی تین دلیلیں ہیں. پہلی دلیل تو خود آیت سجدہ کا مضمون ہے جو وجوب کی دلیل ہے. سجدے کی آیت میں پانچ طرح کے مضامین آئے ہیں. انسانوں کو ملائکہ کا حال سنایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت شعار بندے ہیں، بندگی سے منہ نہیں موڑتے، ہر وقت پاکی بیان کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، پروردگار سے ڈرتے ہیں، جو بھی حکم دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں. سورہ آراف اور سورہ نحل میں یہ بات آئی ہے، پھر وہاں آیت سجدہ ہے. دوسرا جیسا سورہ رعد اور سورہ حج میں آیا وہ یہ کہ آسمان و زمین کا ذرہ ذرہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہے، مگر بہت سے انسان انکاری ہیں، اس لیے ان پر عذاب ثابت ہو گیا. تیسری صورت یہ ہے کہ سورہ انبیاء، یہ سورہ بنی اسرائیل اور مریم اور سورہ سجدہ میں یہ بات آئی کہ انبیاء اور مومنین خدا کو سجدہ کرتے ہیں، روتے ہیں اور اللہ کی آیتیں سن کر ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سورہ فرقان اور سورہ انشقاق میں کفار کے بارے میں آیا کہ وہ سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں. سورہ نمل، حامیم سجدہ، سورہ نجم اور علق میں یہ آیا کہ سجدہ صرف اللہ کو کرو اور سجدہ کر کے اس کی نزدیکی، اس کا قرب حاصل کرو. سورہ صاد میں داؤد علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہے، جب وہ سجدے میں گر پڑے اور رجوع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش معاف فرما دی. غرض یہ کہ سجود تلاوت میں امتثال امر اور نیک بندوں کی روش اپنانے کا مضمون ہے، یعنی جو حکم آیا اس پر عمل کرو. تو یہ مضمون خود وجوب سجدہ کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح کی بات فرماتے ہیں کہ کفار سجدے نہیں کرتے، مومنین سجدے کرتے ہیں، مومن کو سجدہ کرنا چاہیے، زمین آسمان کی تمام مخلوقات اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ آدمی سجدہ کرے. دوسری دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مواظبت کرنا ہے. آپ کی مواظبت تامہ یعنی آپ کا مستقل اس پر عمل کرنا، یہ سجود تلاوت کے اوپر آپ کا ایسا عمل ہے کہ ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے آیت سجدہ تلاوت کی ہو اور سجدہ نہ کیا. اور یہ دلیل جو ہے خود واجب ہونے کی ہے، ورنہ سنت میں آپ کبھی اس کو چھوڑتے بھی. اب تیسری دلیل یہ ہے کہ سجود و تلاوت کو نماز میں شامل کرنا بھی وجوب کا ہی قرینہ ہے. تفصیل یہ ہے کہ سجدہ تلاوت نماز کا جز نہیں ہے. اگر نماز کے دوران آیت سجدہ تلاوت کی جائے تو سجدہ کیا جائے گا، حالانکہ یہ سجدہ نماز کا جز نہیں ہے بلکہ مستقل امر ہے. اور یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جس طرح نماز میں اترتا قرآن پڑھنا واجب ہے، چڑھتا قرآن پڑھنا مثلاً پہلی رکعت میں سورہ ناس اور دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھنا مکروہ ہے، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نماز میں اترتا قرآن یعنی ڈسینڈنگ آرڈر میں ترتیب کے ساتھ پڑھنا واجب ہے تو چڑھتا قرآن پڑھنے کی صورت میں سجدہ صحف کیوں واجب نہیں؟ واجب چھوٹنے سے تو سجدہ صحف واجب ہوتا ہے. تمام علماء کا اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اترتی صورتیں پڑھنا نماز کا واجب نہیں بلکہ واجبات قرآت میں سے ہے اور مستقل واجب ہے. معلوم ہوا کہ بعض مستقل واجبات کو نماز کے اندر لیا گیا ہے اور ایسی کوئی مثال نہیں کہ مستقل سنت کو نماز کے اندر لیا گیا ہو. اس سے معلوم ہوا کہ سجدہ تلاوت واجب ہے کیونکہ انہیں نماز کے اندر لیا گیا ہے. اگر سجدہ تلاوت سنت ہوتے تو ان کو نماز کے اندر شامل نہ کیا جاتا کیونکہ مستقل سنت کو نماز کے اندر لینے کی کوئی اور نظیر نہیں. یہی ایک مثال ہے جس میں ایسا کیا گیا. بہرحال ان ساری دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے احناف نے یہی مسئلہ اختیار کیا ہے کہ یہ سجدے واجب ہیں. और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये सजदा कर लेना, ये बंदगी की अलामत है, अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है, तो क्यों ना किया जाए। कर लेने में कोई पकड़ की बात तो है नहीं, किसी के नज़दीक भी ऐसे करना, सजदा तिलावत कर लेना नाजायज़ नहीं है, मकरूह नहीं है। तो जब ये एक अमल है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दायमन इस पर अमल किया है, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अल्लाह सुबहानहु ताला समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ज़िमनन ये बात भी जहन में रहे कि इसमें अगर छूट गए हैं तो अहनाफ के यहाँ फिर उनकी क़ज़ा भी करनी है।